بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 جولائی 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں استقبال رمضان کے حوالے سے ماہ رمضان کی فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. حضرات محترم، رمضان المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ روزے کی عبادت کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ بھی. سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں ابتدائی آیات میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ ان پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پرہیزگار بن سکو، گناہوں سے، معصیت سے بچ سکو. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی، اسی 23 رکوع میں روزے سے متعلق تمام موضوعات کا احاطہ کر لیا گیا. فرضیت کا ذکر بھی اسی میں ہے. پھر ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، ایک ہے روزہ رکھنا فرض کیا گیا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. بعد میں جو آیات ہیں اس میں بتایا گیا کہ یہ فرضیت ماہ رمضان کے روزے کی ہے. روزہ فرض ہے لیکن کب رکھنا ہے؟ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. ابتدائی جو آیات ہیں اس میں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تو بعض مفسرین کے نزدیک اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ ابتدا میں صرف 3 دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا، ایام 20 کے روزے. ہر مہینے کی چاند کی ظاہر بات ہے کہ اسلامی مہینے وہ تو لیونر کیلنڈر پر ہیں، شمسی تقویم نہیں ہے، قمری تقویم. تو ایام 20 کہتے ہیں وہ دن کے جو سب سے زیادہ روشن ہیں، یعنی وہ راتیں جو سب سے زیادہ روشن ہیں چاند کے اعتبار سے، 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب. تو اس کی نسبت سے 13, 14, 15 ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان 3 دنوں کے روزے رکھو. ایک رائے یہ ہے، چنانچہ الفاظ آئے کہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی تم میں سے ہو سفر پر یا مریض ہو تو وہ اس کے اندر، اسے رخصت، اس کے لیے رخصت موجود ہے، وہ روزے کا ناغا کر سکتا ہے، لیکن بعد میں گنتی پوری کرے. مہینے کے 3 دن 3 روزے جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی مس ہو گیا 13, 14, 15 تاریخ کا، تو بعد میں پورا کر دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، اور وہ لوگ کے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں، جن پر بہت گران گزر رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں اس میں ایک رعایت یہ بھی تھی کہ روزہ نہ رکھیں اور اس روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا کھانا. ابتدائی احکام روزے کے بعض مفسرین کے نزدیک وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی ابتدائی آیات میں آئے. اس کے بعد وہ آیت آئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ماہ رمضان کا اولین تعارف کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن. اور قرآن کا تعارف کیا ہے؟ ہدل للناس، یہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے جس کی ہر شخص کو شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے نا اس دنیا میں. دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا آخرت ہے. یہاں کسی کو زیادہ دیا گیا تو وہ بھی آزمائش کے لیے, کرتا کیا ہے. کسی کو کم دیا گیا تو یہ بھی آزمائش ہے. حالات بدلتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے. کسی کو عزت دے کر آزمایا جا رہا ہوتا ہے. دنیا میں اونچا مقام مل جائے, اونچی حیثیت مل جائے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ فرعون بنتا ہے یا ذوالقرنین جیسی اس کے اندر وہ ہے, انکساری ہے, تواضع ہے, درویشی ہے. یہ تو سارا امتحان اسی کا. تو اس امتحان میں کامیابی کا جو اصل راستہ ہے, جو ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, اس کے لیے ہدایت کا مکمل سامان اس بڑے امتحان میں کامیابی کا, وہ ہے یہ قرآن. ہدن للناس, فطری رہنمائی بھی اس میں ہے, علمی رہنمائی بھی اس میں ہے, عملی رہنمائی بھی اس میں ہے, انفرادی سطح کی رہنمائی بھی اس میں ہے, اجتماعی سطح کی رہنمائی, کامل رہنمائی. وبینات من الہدى والفرقان, اور یہ ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. یعنی ہدایت اس کے اندر کوئی گنجلک انداز میں نہیں ہے. مشکل پیچ در پیچ منطقی جو ہے وہ استدلال کے جس میں آدمی جو ہے وہ چکر کھا جائے اس کو سمجھنے میں, ایسا نہیں. بہت واضح, بہت روشن. اب آئی بات, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ پورے ماہ کے روزے رکھے. یہ حکم ہے فرضیت صوم رمضان. اب پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض کر دیا. یہ ایک ترتیب ہے جو قرآن مجید میں اس انداز سے آئی ہے. میں نے اس وقت صرف اشارہ کیا ہے. آج جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا, یہ بڑا امکان ہے کہ آج رات جو ہے وہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور گویا کہ پھر رمضان کا آغاز ہو جائے گا. یہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. اور اسی حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے, جس میں استقبال رمضان کا مضمون ہمیں ملتا ہے کہ رمضان آیا چاہتا ہے کرنا کیا ہے, اس کی برکات سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے, اس میں فضیلت کے کون کون سے پہلو ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع خطبہ ہے, اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. اضافی طور پر یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ کل روزنامہ جنگ میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے. ملی یکجہتی کونسل کے صدر ہیں اس وقت محترم قاضی حسین احمد صاحب, ان کی طرف سے, اور انہوں نے بڑا اشتہار شائع کیا کہ اب ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو پاکستان کے تمام انہوں نے ائمہ مساجد سے درخواست کی ہے کہ وہ استقبال رمضان کے حوالے سے اس خطبے کا جو ہے وہاں پر مذاکرہ ہو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو وعظ اور نصیحت کی جائے. یہ بات اصل میں اس سے پہلے چونکہ ملی یکجہتی کونسل اب دوبارہ اس کا احیاء ہوا ہے حال ہی میں, چند ماہ قبل ہوا ہے, اور دینی تمام جماعتیں جو ہیں ہمارے ہاں مختلف مسالک ان سب کی نمائندگی اس میں موجود ہے. اور وہ جماعتیں جو مسالک سے ماورا ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے. یعنی مسالک ہمارے ہاں جو چلے آ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر دیوبندی, بریلوی, پھر اہل حدیث, پھر اہل سنت سے الگ جو ایک فرقہ ہے وہ ہے اہل تشیع. پاکستان میں یہ مختلف دین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے جو مسالک چلے آ رہے ہیں پیچھے سے, اہل تشیع ہیں, پھر اہل تسنن, اہل تسنن کے اندر اہل سنت و جماعت کے اندر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ یہاں کے معروف مکاتب فکر ہیں. چنانچہ ان سب کی نمائندگی اس کے اندر ہے ملی یکجہتی کونسل کے اندر. اور وہ جماعتیں بھی جو مسالک سے بالا تر ہیں, یعنی جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی, وہ بھی اس کا حصہ ہے. آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے گی کہ مسالک سے بالا تر ہے, اس بات کا اقرار وہاں بھی کیا گیا کہ کچھ تو مسالک سے متعلق لوگ ہیں علماء, اور کچھ وہ جماعتیں ہیں کہ جو مسالک سے بلند تر ہیں. جماعت اسلامی کا معاملہ بھی یہ ہے، غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک جماعت قائم ہوئی ہے، کوئی شخص وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اپنے پرائیویٹ معاملات کے اندر اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرو، لیکن غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. یہ ہے دعوت، یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے. تو رہتا یہ کہ اس ملی یکجہتی کونسل میں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسالک کے درمیان جو کشیدگی ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت گری تک کی نوبت پہنچتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. بنیادی مسلک، بنیادی اس کا مقصد جو ہے ملی یکجہتی کونسل کا یہ ہے. یہ اس سے پہلے 1990 کی دہائی میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اور اکابرین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ فرقے وارانہ فساد کا خاتمہ ہو اور تحفظ ناموس رسالت قانون میں تبدیلی کے خلاف لائحہ عمل ترتیب دیا جائے. چنانچہ دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پس پردہ چلی گئی تھی. اب دوبارہ اس کا حیا ہوا ہے، اور اس کے تحت یہ بات بھی طے ہوئی ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے، ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے، ہر جمعے سے پہلے پاکستان کے تمام مسالک کے اور مساجد کے ائمہ کو ایک پیغام جانا چاہیے کہ حالات حاضرہ کی نسبت سے فلاں فلاں آیات قرآنی اور احادیث ان کا تذکرہ ہو، تاکہ ایک ذہن سازی بھی ہو مثبت انداز سے، اور ایک یگانگت کا معاملہ بھی ہو، ذہن بھی قریب آئیں اور وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوں. چنانچہ یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے، اور اسی کا یہ پہلا، یوں سمجھیے کہ اس کی کڑی ہے، کہ اس کا آغاز ماہ رمضان سے ہو رہا ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے کہا گیا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے. اور یہی بات بالکل معقول ہے، منطقی ہے، سمجھ میں آنے والی. اس کے علاوہ ماہ رمضان کے حوالے سے ایک بات اور بھی طے ہوئی ہے، اس کا بھی میں ابھی ذکر کر دوں، اس لیے کہ بات چل نکلی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی طے کیا گیا کہ پاکستان کا قیام جو 14 اگست کو ہوا تھا، وہ 27ویں شب تھی ماہ رمضان المبارک. ہم یوم پاکستان دینی جماعتیں جو ہیں وہ منائیں 27 رمضان لیلۃ القدر میں. یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے، اور اس کی نسبت سے قرآن اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے اس ملک کا، یہ اسلام کے نام پر بنا، اس کو ایمفیسائز کیا جائے اور لوگوں کو ان کو اصل منزل یاد دلائی جائے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا. یہ فیصلہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا الحمدللہ، اور اس کے مطابق پورے پاکستان میں انشاءاللہ، ہم تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی، پچھلے سال بھی ہم نے یہ کیا تھا، 27 رمضان المبارک کو ہم نے یوم پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ اسی شب کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا. اور جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اسی طرح یہ ارض پاکستان، یہ بھی مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک بہت عظیم نعمت اور تحفے سے کم نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ وہ کیا. ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے، اور ایک ہیں ہم کے لیے اپنی ہی صورت کو بگاڑ. یہ تو ہمارا عظیم ہے نا کہ ہم نے اپنی صورت کو بگاڑ دیا، لیکن تھا تو عظیم تحفہ. اس کی یاد دہانی کرائی جائے 27 کو. تو یہ دو فیصلے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں، کہ جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں مستحسن. اب ہم اس خطبے کا مطالعہ کریں گے، اور اس خطبے کو پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، مقصد یہ تھا کہ لوگ ذہناً تیار ہو جائیں اس ماہ مبارک کی برکات سے پوری طرح فیضیاب ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکیں. اس لیے کہ اگر بعد میں احساس ہوا کہ یہ موسم نیکیوں کا موسم بہار جو ہے وہ گزر گیا، اور آخر میں خیال آیا کہ ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، تو پھر کافی افسوس ہی ملیں گے، کچھ کر نہیں سکتے. لیکن شروع سے ذہنی تیاری ہو تو پہلے دن سے اس کی برکات سے فیضیاب ہونے کا اہتمام کیا جائے. ذہنی تیاری پہلے ہوتی ہے، پھر اس پر عمل ہوتا ہے. تو اسی ذہنی تیاری کے حوالے سے یہ بہت جامع خطبہ ہے. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اب بہترین موسم آ رہا ہے نیکیاں کمانے کا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کا، جہنم کے عذاب سے رستگاری کا، اور پھر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، نیکیاں سمیٹنے کا، اس لیے کہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، عوامی زبان میں استعمال کریں. اسی خطبے سے یہ بات واضح ہو جائے گی. چنانچہ اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہیں جس میں یہ خطبہ بیان ہوا. امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو لے کر آئے ہیں، اس کو نقل کیا ہے. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، اور غالب امکان یہ ہے کہ آج بھی شعبان کا آخری دن ہے. تو گویا اسی سنت کو تازہ ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہے. فقال یا ایھا الناس قد غضبکم شہر عظیم. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک مہینہ جو بہت عظمتوں والا ہے، عظیم. شہر مبارک، مہینہ وہ کہ جو بہت بابرکت ہے، برکتوں والا ہے. اب اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. آپ کے ذہن میں سورۃ القدر کی آیت آ رہی ہوگی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کب ہے؟ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں. تاک راتوں میں سے بھی گمان غالب ہے کہ وہ 27ویں شب ہے. تو اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. ایک ہزار مہینے کی عبادت اور محنت اور ریاضت ایک طرف، اور اس ایک دن کی محنت اور ایک دن جو ہے اللہ سے لو لگانا ایک طرف، یہ زیادہ بھاری. یہ ہے برکت کے حوالے سے اس کا ایک مظہر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر واجب فرض قرار دیا. کہاں فرض قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں وہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے ماہ رمضان کو پائے، جس سے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ نصیب کر دے. کل یا پرسوں اس کا بیان ہو رہا تھا ایک جگہ، میں نے کہا بہت سے لوگ ہیں جنہیں پچھلے رمضان تو نصیب ہوا تھا، اس رمضان میں ہم سے بچھڑ چکے ہیں. تو جس کو نصیب ہو جائے پھل یا سم، تو اس کے ذمے ہے پورے مہینے کا روزہ رکھنا. یہ ہے فرضیت. یا اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اس مہینے روزہ رکھنا تو اللہ نے فرض قرار دیا، اور اس مہینے میں رات کا قیام اس کو نفل رکھا ہے، مرضی پر چھوڑا ہے، لازم نہیں کیا، لیکن اس کی بہت فضیلت ہے، اس کے لیے بڑی تشویق ہے، ترغیب ہے احادیث. اس کا بھی ایک اسپیشل مقام ہے. اس مہینے میں قیام اللیل بھی اس کی ایک خصوصی اضافی فضیلت ہے، جس کا ذکر اور احادیث میں ملتا ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی ہم کریں گے. یوں سمجھیے کہ اصل مطلوب تو یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں قرآن کے ساتھ. قیام اللیل کی جو اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، تہجد یا قیام اللیل، مطلب کیا؟ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا. تو کھڑے ہونا، بحث کھڑے ہونا تو مراد نہیں ہے. اپنا اس کے ایک اصطلاحی مفہوم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے. قیام اللیل یا تہجد، تہجد کہتے ہیں جاگنے کو، محض جاگنا تو تہجد نہیں ہے. وہ تہجد جس کی فضیلت آئی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بیمار ہے جاگ رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تہجد کی فضیلت اس کو مل رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ تہجد کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ جاگنا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. سورہ بنی اسرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ آپ پر تو یہ رات کا قیام فرض ہے، یہ اضافی طور پر آپ کے ذمہ ہے، بقیہ مسلمانوں پر لازم نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے اضافی طور پر ہے کہ رات کو بھی آپ جاگیں گے قرآن کے ساتھ. فتحجد بھی اس قرآن کے ساتھ جاگنا، یہ ہے تہجد. اور قیام مال قرآن، یعنی آئیڈیل شکل کیا ہے کہ رات کو نفل نماز میں قیام کی حالت میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، یہ ہے قیام اللیل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعتوں میں، آپ کی قیام اللیل 8 رکعتوں پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن یہ کہ آدھی رات، دو تہائی رات قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی جن کی عزیز داری بھی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے تجربہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران شروع کی، وہ ختم ہوئی، ایک ہی رکعت میں سورہ نساء بھی پڑھ گئے اور ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا. تو مفہوم یہ، دن کا روزہ ہو اور رات کو ہر انسان، ہر مسلمان کوشش کرے قرآن کے ساتھ جاگنے کی. اس کو فرض نہیں کیا، دن کا روزہ فرض ہے، لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی احسانات ہیں، نرمی کے بہت سے پہلو ہیں اس امت کے لیے سابقہ شریعت کے مقابلے میں، انہی نرمیوں میں سے ایک نرمی یہ بھی ہے کہ اس چیز کو اگرچہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی فرض نہیں، ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوگا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، بلکہ اس کو اسی کو میں یہاں پر مزید بیان کر دوں کہ جو رات کے قیام کا ذکر یہاں پر آیا اور احادیث میں اس کا تذکرہ کیسے ملتا ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے، اور جو شخص اس مہینے کی راتوں میں کھڑا رہا، یہاں بھی لفظ قام رمضان ہے، قام سے قیام اللیل مع القرآن، اس کے لیے بشارت ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، دن کا روزہ، رات کا قیام مع القرآن. لیکن ایک اور حدیث ہے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، اس پہ یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے. شفاعت کی ضرورت ہوگی اس دن ہم میں سے ہر شخص کو، وہ تصور، وہ تو اس کی کامل نفی قرآن کر دیتا ہے، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت باطلہ کا تصور، اس سے پہلے اس پر ہمارے گٹا صاحب نے بڑی بھرپور تقریب بھی کر دی تھی، جو ہم بھی یہ پھرتے ہیں، یہ تو نفی ہے. جو یہود کا تصور تھا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، قرآن تو اس کو کنڈیم کرتا. ہاں ہے شفاعت ایک درجے میں ہے. اب شفاعت کون کر رہا ہے یہاں پر؟ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کر رہے ہیں، اس کا ذکر مل رہا ہے قرآن میں. روزہ کہے گا ای رب منع تو تام و شہوات بن نہار، اے اللہ، اے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، وشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا اے رب منع تو ہوں نوم باللیل، پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا ساری رات، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ روزے اور رمضان دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، روزے اور قرآن. تو یہ ہے دن کا روزہ اور رات کا قیام جو اصل مطلوب ہے، لیکن اس امت پر جو نرمی کی گئی اس میں رات کا قیام فرض نہیں کیا گیا. اور رات کے قیام کا اصل تصور کیا ہے؟ دیکھیے دن کا روزہ جو ہے جز وقتی نہیں ہے، دن کا روزہ ہے تو کب سے ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے نہیں ہے، صبح صادق سے ہے غروب آفتاب تک پورا کور کیا ہے، دن کو بھی کور کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے جب سفیدہ سحر کی ایک باریک سی روشنی بھی کہیں پیدا ہوتی ہے تو وہیں سے شروع ہو گیا دن. صبح صادق روزہ تو ٹوٹل ہے، اور رات کا قیام، رات کے قیام کا اطلاق کم سے کم 1/3 رات جاگ کر قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنا یا سننا، اس پر اس کا اطلاق ہوگا. اور یہ بھی ہمیں کہاں سے رہنمائی ملتی ہے؟ سورہ مزمل سے. یہ قیام اللیل کا جو حکم آیا شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی، اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کیجئے سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، اب قیام اللیل رات کا قیام اس کی تفصیل آ رہی ہے، نصفہ آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کسی قدر بھی کمی آپ کر سکتے ہیں، او زد علیہ یا اس آدھی رات پر کچھ اضافہ کیجئے. آدھی رات سے کچھ کم کریں گے تو 1/3 رات ہوگی، آدھی رات سے تھوڑا سا اضافہ کریں گے تو 2/3 رات ہوگی. قیام اللیل کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کم سے کم 1/3 رات، ایک تہائی شب قرآن کے ساتھ گزاری جائے. تو پھر روزہ اور رمضان، روزہ اور قرآن دونوں کی یہ شفاعت جو ہے وہ بندے مومن کے حق میں ہوگی. آگے الفاظ یہ ہیں، من تقرب فیہ بخصلت من الخیر، جو کوئی اس ماہ مبارک میں کسی بھی ایک نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، خیر کا کوئی سا کام، کان کمن ادا فریض وطن فیما سوا، یعنی خیر کا کوئی کام کیا ہے، نفل کام ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا ملے گا اس ماہ مبارک میں، جیسے کسی شخص نے کوئی فرض ادا کیا. نفل کام، نفل عبادت، خیر کا کوئی کام جو نفل کے درجے کا ہے وہ ادا کرے گا تو فرض کا اس کو اجر ملے گا اس ماہ مبارک میں. اس کی جو برکت کا پہلو ہے، فضیلت کا پہلو ہے، اس کا یہ مظہر ہے. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو کوئی شخص اس ماہ میں کوئی فرض ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے سال کے بقیہ مہینوں میں 70 فرائض سر انجام دیے. اب ایک یوں کہنی ہے کہ موٹا سا اندازہ یہ ہے کہ ہر نیک کام کا اجر و ثواب 70 گنا تک زیادہ ملتا ہے اس ماہ مبارک میں. یہ باٹم لائن بات ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہر نیکی کا ثواب، اللہ تعالیٰ کا عام اصول بھی یہ ہے پورے سال، پورے کیلنڈر میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیک کام کرے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا اجر ہے اس کا. اور اس مہینے میں اس پر مزید 70 گنا کا اضافہ کر لیجیے تو 700 ٹائمز ہے وہ ہر عمل کا اجر و ثواب ہے اس ماہ مبارک کے اندر. لہذا کمر کس لینی چاہیے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، نیکی کمانے کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ اوائڈ نہ کر لیں، ہم کوشش ہونی چاہیے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ ہو، تسبیح اذکار زیادہ سے زیادہ ہو، خدمت خلق کے کام زیادہ سے زیادہ ہوں، اجر و ثواب دیکھیے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا وہ لوٹ سیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں عوامی زبان میں، تو واقعتاً یہ مہینہ وہ ہے کہ بس سمیٹ لو جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہو، بھرپور موقع. وهو شهر الصبر. اب اس شہر رمضان، ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے جو مختلف ڈائمنشنز ہیں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابه الجنہ، اور صبر وہ شے ہے جس کا اجر جنت ہی ہے. صبر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی شے سے رکنا. تکلیف ہے، انسان چیخ و پکار کرنا چاہتا ہے، روکتا ہے اپنے آپ. کوئی سخت آزمائش آ گئی ہے، اب بجائے اس کے کہ وہ نالہ و فریاد کرے اور شکایتیں کرے، اس کو برداشت کرے. تو صبر ہے رکنا، اور ایک اعتبار سے پورا دین جو ہے وہ اس ایک صبر کے اندر، سب ڈیفینیشن جو ہے صبر کی، اس کے اندر پورا دین شامل ہو جاتا ہے. صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنا، یہ بھی صبر ہے. صبر عن الطاعہ، فرائض دینی کی ادائیگی پر کاربند ہونا، اس کے لیے بھی صبر و استقامت، ہمت چاہیے. پنج وقتہ نماز، اس کی جو ہے وہ، اس کا اہتمام پابندی کے ساتھ با جماعت، یہ بھی ایک درجے میں صبر ہے، استقامت، صبر و استقامت. اور پھر یہ ہے کہ مشکلات میں، تکلیف میں، بیماری میں، اس میں صبر کرنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو کل دین کا احاطہ ہو گیا. والصبر ثوابه الجنہ، صبر وہ شے ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف کا ذکر ہے، آخر میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں وہ بالا خانے، وہ محلات عطا ہوں گے ان کے صبر کے عوض میں، جو صبر دنیا میں انہوں نے کیا، ساری زندگی صبر سے گزاری ہے، یہ اس کا اجر. وشہر المواسات، یہ باہمی غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کے کام ہونے چاہیے. کچھ نہ کچھ انسان کا دل اس لیے بھی نرم ہوتا ہے کہ عام انسان جو تین وقت کھانا کھانے کے عادی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں کبھی تجربہ ہی نہیں کہ فاقہ کس شے کا نام ہے. تو جب روزہ رکھتا ہے انسان، 13-14-15 گھنٹے کا روزہ ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جب بھوک اور پیاس کی شدت ہو تو کیفیت کیسی ہوتی ہے، فاقہ کسے کہتے ہیں. تو غرباء کے ساتھ بھی ایک غم گساری کا معاملہ اور ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو شہر المواسات، وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے سوچے کہ اگر میں ضرورت رکھوں گا تو قوت کار کم ہوگی، آمدنی کم ہوگی، تو کہاں سے گھر والے کھائیں گے اور کیسے یہ گزارا ہوگا، دنیاوی کیلکولیشن. لیکن اگر اللہ تعالی کے کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی طرف سے جو ایک فرضیت ہم پر عائد ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھو گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ رزق میں اضافہ کرے گا. اور روزے کا تو حاصل بھی تقویٰ ہے، اور جو قرآن مجید میں بات آئی ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، روزگار کے مواقع، رزق کے مواقع پیدا کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے سان گمان نہیں ہوتا. تو بندہ مومن کو یقین ہے کہ مجھے، میرا رازق اللہ ہے، اور قوت کار کم ہوتی ہو اور بظاہر جو ہے وہ اس مہینے میں آمدنی کم نظر آتی ہو، یقیناً رب اس پہ برکت ڈالے گا، وہ رزق میں اضافہ فرمانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ کیا تھا. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، من فطر فیہ صائبا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو افطار کروائے گا اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جہنم سے اس کی گردن کو چھٹکارا مل جائے گا. دیکھیے شہر المواسات ہے نا، غم گساری، ہمدردی، بھائی چارے. تو بھائی چارے کے حوالے سے دوسروں کو افطاری میں شریک کرنا، خاص طور پر غریب طبقات کو، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے. اور جب آپ کسی کو افطار کروائیں تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جہنم سے اس کی گردن کو چھٹکارا مل جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس روزہ کھلوانے والے کو وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، روزہ کھلوانے والے کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا کہ روزے دار کا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی کی گئی ہو، یعنی اضافی طور پر جو اجر و ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا اجر ہے اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو بھی مل رہا ہے، اور خود روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہے یہ اور احادیث میں بات آئی ہے. دیکھیے ایک تو فرضیت ہے، اور فرض اگر چھوٹ گیا تو بہت بڑا گناہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ کبیرہ گناہ کے برابر ہے کوئی فرض چھوڑ دینا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف. لیکن ایک طرف تو آپ نے فرض کی ادائیگی کی ہے تو اس کبیرہ گناہ نہ ادا کرتے تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ لازم آتا، اس سے بچ گئے، لیکن فرض کا اپنا اجر و ثواب بہت ہے. چنانچہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے جو اجر ہے وہ 700 گنا تک ہے، کوئی شخص نیک عمل کرے تو اسے 700 گنا تک میں اجر دیتا ہوں کسی بھی عمل کا. یہ اس کی کیفیت پر منحصر ہے، کیا معاملہ ہے، کس نیت سے، کس خلوص سے کیا گیا، کن حالات میں کیا گیا. ایک شخص خود تنگ دست تھا اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی میرا بھائی جو ہے وہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اور اپنی تنگ دستی کے باوجود جو ہے اپنی وساط سے بڑھ کر اس کی مدد کر رہا ہے. اب یہ عمل اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے. تو کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے. اور پھر اگلے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی یہاں پر قید نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب 700 گنا تک ملے گا، بلکہ یہ بے حد و حساب ہے. اور دینے والا کون ہے؟ وہ خالق ارض و سماوات ہے. وہ فرماتا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، جو وہ اس کی عطا ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے اجر روزہ رکھنے والے کا. اور جو روزہ افطار کروا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو اتنا اجر افطار کروانے کا اتنا ہی اجر مل جائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کا. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. حضرت سلمان فارسی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کروائے، اس لیے کہ خود حضرت سلمان فارسی بھی درویش صحابہ میں سے تھے، پھر اصحاب صفہ ہیں جو کئی کئی دن ویسے ہی فاقے سے رہتے تھے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے کو نہ پینے کو. تو یہ اجر و ثواب، یہ فضیلت جو ہے اس سے تو محروم رہ گئے ہم، لیکن انہیں تشویش ہوتی تھی تو اس پر ہوتی تھی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقط لبن او شربۃ من ماء. اللہ تعالیٰ یہی اجر و ثواب اور فضیلت اس شخص کو بھی عطا کر دیں گے جو کسی روزے دار کو چند گھونٹ لسی یا دودھ یا پانی پر بھی افطار کروا دے. اب اس کے اندر جو روح ہے اس کی وہ کیا ہے کہ جس کے پاس جو میسر ہے اسی میں اپنے کسی بھائی کو شریک کر لے، کسی کو ایک گلاس جو ہے لسی کا میسر آیا ہے وہ اسی میں شیئر کر دیتا ہے کسی دوسرے روزے دار کو، جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے اس کو بلا کر شامل کر دیتا ہے. یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ہم خوب تو جو دسترخوان متنوع قسم کے جو ہیں وہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں صرف لسی کے اوپر. مراد یہ ہے کہ جو جس کی جو سکت ہے، استطاعت ہے، جو اس کی بساط ہے، اس کے مطابق وہ روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ یہ پورا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا. تو گویا کوشش ہونی چاہیے، اور خاص طور پر غرباء کو محروم طبقات کو ان کو بلاتا ہے، کیونکہ عام طور پر افطار پارٹیز تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک لیول کے لوگ اپنے ہی دوسرے لیول کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، بھائی چارے کا اس سے بھی غم گساری اور بھائی چارہ مل بیٹھنا اس کی اپنی یقیناً ایک ویلیو بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ مطلوب یہ ہے کہ محروم طبقات کو اس موقع پر قریب لایا جائے۔
ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظما حتى يدخل الجنة،
اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے اس حوض سے پلائے گا قیامت کے دن میدان حشر میں، وہ حوض کوثر، کہ اس سے پینے کے بعد اس شخص کو جنت میں داخلے تک کبھی پیاس تنگ نہیں کرے گی۔
وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار،
یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کا عنوان رحمت ہے، درمیانی حصے کا عنوان مغفرت ہے، آخری حصے کا عنوان ہے جہنم سے نجات۔ گویا اس مہینے جس نے محنت کر لی، اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھا لیا، اسے اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو گئی، مغفرت بھی حاصل ہو گئی، اور اینڈ ریزلٹ جہنم سے چھٹکارا، جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیاب کون ہے؟ دنیا تو دار الامتحان ہے، ایسا زندگی وہ ہے، اس کا آغاز موت کی سرحد کے پار ہے، وہ ابدی زندگی ہے، عارضی نہیں ہے۔ اور کامیاب کون ہے؟ جسے جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، وہ ہے کامیاب، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی برکات سے پوری طرح فائدہ اٹھائے، اور جو شروط اور آداب ہیں اس کے مطابق روزہ رکھے۔ اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ رکھنے کے باوجود بھوک کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ کوئی اجر، نہ ثواب، نہ کوئی فضیلت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غلط زبان سے غلط الفاظ نکالنا اور غلط کام کرنا، جھوٹے کام کرنا، حرام خوری، یہ سارے غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ۔ روزے میں تو آپ حلال اور طیب چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی روزے کے اندر جو ہے وہ سارے منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہو، غلط کام ہو رہے ہو، حرام کاروبار ہو رہا ہو، یہ تو ایک مذاق ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے۔ تو روزہ بڑی فضیلت والی شے ہے، بہت بڑی فضیلت والی شے، اور ماہ رمضان اس کی برکات سے فائدہ اٹھاؤ تو بیڑا پار ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پھر اس مہینے کی برکات سے ساتھ سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اور آخری الفاظ یہ ہیں
وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ،
اور جو شخص اپنے کسی خادم، کسی ملازم کے کام میں تخفیف کر دے روزے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے جہنم سے چھٹکارا دلائیں گے۔ یعنی یہ بھی عمل اللہ کو بہت پسند ہے کہ روزے کے وقت میں لوگوں کے اوقات کار میں کمی کر دی جائے، ملازم کے کام کا بوجھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی روزے سے ہے، اس کو سہولت مل جائے، اس کو ریلیکس کر دیا جائے، تو یہ اجر بھی، اس کا بھی اجر ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ۔ یہ ہیں وہ کام کے جو اس ماہ رمضان میں ہمیں کرنے ہیں، اور اس میں سے جو اہم ترین بات جو سامنے آئی تھی، اصل پروگرام دن کا روزہ اور رات کا قیام، اس ماہ مبارک کی برکات سے پورے طور پر فیض یاب ہونے کے لیے یہ دو عادشہ پروگرام ہے، جس کے نتیجے میں بالآخر روزے اور قرآن کی شفاعت بھی بندہ مومن کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں الحمدللہ ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے، دورہ ترجمہ قرآن، اور ظاہر بات ہے یہ 4.5-5 گھنٹے کا پروگرام ہے،
یہ ایک تہائی رات سے تو زیادہ بن جائے گا، تب آج کل تو نصف رات کے برابر بنے گا انشاءاللہ، کہ یہ وقت ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور سننے میں گزاریں گے، اور یقیناً اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، اور جس کا جو خیر اور فائدہ ایمان اور یقین اور تقویٰ کی جو دولت حاصل ہوگی وہ ہے کہ جو اصل مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔